پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے
یہ دھرتی مثل مادر ہے ہم اس پہ جان لٹائیں گے
صلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقد قال الحکیم فی کتاب المتین ووصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین وقال فی مقام آخر لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا صدق اللہ العلی العظیم۔ خداوند متعالی کی بارگاہ میں دعائے خالق کائنات ہماری اس نشست کو اپنی عبادت قرار دے، اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے۔ وہ قادر مطلق اور فیاض مطلق ہے، اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ زبان پر ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام زمانہ کی تائید شامل ہو۔ ایک دفعہ اپنی زبانوں کو معطر کریں محمد والے محمد پر درود بھیج کر۔ میرے لیے خوش بختی اور سعادت کا مقام ہے کہ اللہ نے توفیق بخشی آپ بزرگوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی محفل میں آنے کا موقع ملا، اور ایک حساس اور انتہائی اہم عنوان کو جو سمپوزیم کے لیے معین کیا گیا اس پر گفتگو کرنے کی فرصت ملی۔ پاکستان علامہ اقبال کے دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا۔ دو قومی نظریہ یہ تھا کہ برِ صغیر میں دو بڑی قومیں آباد ہیں، ایک مسلمان ہیں اور ایک غیر مسلم یا ہندو، جن کی تہذیب، جن کا کلچر، جن کی عبادات، جن کی رسوم و رواج ایک دوسرے سے فرق رکھتی ہے۔ لہذا ہندوستان کو دو قومی نظریے کی بنیاد پر دو حکومتوں میں، دو ریاستوں میں تبدیل ہونا چاہیے۔ ایک وہ مملکت اور ریاست جہاں مسلمان زندگی گزاریں، اور ایک وہ جہاں پر غیر مسلم یا ہندو اکثریت زندگی گزارے۔ برے صغیر کے مسلمانوں کی تاریخ مختلف نشیب و فراز سے گزری ہے، اور برے صغیر کے اہل حل و عقد اور مسلم اکابر مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اس نتیجے تک پہنچے جہاں پر علامہ اقبال پہنچے ہوئے تھے۔ برے صغیر کے اندر دوسری جنگ عظیم سے پہلے جو الیکشن ہوئے تھے جس میں کانگریس کو اکثریت ملی تھی، اور کانگریس کی حکمرانی کو دیکھ کر مسلم اکابر کو احساس ہوا کہ اگر برطانیہ والے برے صغیر سے چلے گئے تو ہم ہندوؤں کی غلامی میں آ جائیں گے، اپنی شناخت کھو بیٹھیں گے، اور ہماری نسلیں، ہماری اولادیں محکوم اور غلام بن کر زندگی گزاریں گی۔ علامہ اقبال کے دو قومی نظریے کی بنیاد قرآن کی یہ آیت ہے، لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ یہ بہت اہم آیت ہے قرآن مجید میں، جس کا لفظی سادہ معنی یہ ہے کہ لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ نے کافروں کو مسلمانوں پر مسلط ہونے کے لیے، غلبہ پانے کے لیے کوئی دریچہ اور کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے۔ اسی آیت سے تمام اہل تشیع اور اہل تسنن علماء اسلام نے ایک فقہی قاعدہ یا فقہی ڈاکٹرائن استنباط کی ہے، استخراج کی ہے، جس کا نام رکھا گیا قاعدہ نفی سبیل، ڈاکٹرائن آف نفی سبیل، جس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے کفار اور مشرکین کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دینا، اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دینا۔ اسی ڈاکٹرائن کی بنیاد پر، فقہی قاعدے کی بنیاد پر شیعہ سنی علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ مسلم عورت کی شادی غیر مسلم سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اس پر غالب آ جائے گا۔ چھوٹے سے آئلی مسائل سے، خانوادگی زندگی سے لے کر سیاسی اجتماعی معاشی مسائل تک یہ قاعدہ جاری و ساری ہے۔ اس ڈاکٹرائن کی بنیاد پر ہم نے کفار کے سیاسی غلبے کو، معاشی غلبے کو، سماجی غلبے کو، عسکری غلبے کو، تعلیم و تربیت کے میدان میں غلبے کو اپنے اوپر پیدا نہیں ہونے دینا، اس کو کاؤنٹر کرنا ہے، اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجیز بنانی ہے۔ ہم نے دو قومی نظریہ بھی بظاہر اسی آیت سے مستنبط ہے، استخراج شدہ ہے، اخذ کیا گیا ہے، حاصل کیا گیا ہے۔ ہم دو قومیں ہیں، ہم الگ رہیں گے، ہماری ریاست ہوگی اور ہم ان کے غلبے میں نہیں رہیں گے۔ راستہ مل رہا تھا، کوشش کی جائے اور ایک الگ مسلم حکومت کے قیام کی کوشش کی جائے۔ یہ نظریہ تھا، یہ تفکر تھا، یہ تصور تھا، یہ آئیڈیالوجی تھی جس کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریریں ہیں، خطابات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ میں ان بریکٹس ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں تاریخ پاکستان، تحریک پاکستان، شخصیات جو تحریک پاکستان میں رول پلے کرتی رہی ہیں ان کو، اس تحریک کے مختلف نشیب افراد کو، علامہ اقبال کے خطابات کو، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے خطابات کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ آج 25 دسمبر ہے، ان کی ولادت کا دن ہے۔ آج کا دن ہمیں اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ ہم بابائے قوم، بانی پاکستان، جنہوں نے ہمیں وطن بھی دیا اور ایک قوم بننے کی طرف ہمیں سفر بھی شروع کرایا، ہم ان کے بارے میں ضرور پڑھیں۔ وہ ہمارے محسن ہیں، ان کا ہمارا احسان ہے، اور شریف لوگ، نجیب لوگ، کریم لوگ اپنے احسان کرنے والوں کے احسان کو نہ احسان کو بھولتے ہیں اور نہ انہیں بھولتے ہیں۔ بالخصوص قائد اعظم محمد علی جناح برے صغیر کے مسلمانوں کے رابر اور پیشوا تھے، اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ وہ کون سی خصوصیات تھی، وہ کون سی ایبلٹی تھی جس کی بنیاد پر برے صغیر کے مسلمانوں نے ایک اہل تشیع کو اپنا رابر اور پیشوا مانا ایک عظیم کام کے لیے، مشکل ترین کام کے لیے؟ یہ ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ کس طرح ایک شخصیت کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے، اس میں اتنی جامعیت آتی ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کا راہبر بن جاتا ہے، برصغیر کے مسلمانوں کا، ایک عظیم تحریک کو لے کے چلتا ہے اور لوگ
ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ایک عظیم سب سے بڑا اسلامی ملک بناتا ہے. یہ ہمیں پڑھنا چاہیے. ہم کیا کریں کہ ہمارے اندر بھی اسی طرح کی وسعت آ جائے, ہم تنگ نظری سے نکلیں, ہم محدودیت سے نکلیں. اور وہی رول پلے کریں, وہی کردار ادا کریں ایز اے قوم اور ایز اے فرد جو قائد اعظم محمد علی جناح نے ادا کیا ہے. یہ ہمارے لیے ضروری ہے. ہمیں تاریخ پاکستان کو, تحریک پاکستان کو, شخصیات تحریک پاکستان کو ضرور پڑھنا چاہیے. ہمارے اسلاف کا, ہمارے آبا و اجداد کا پاکستان بنانے میں بنیادی اور مرکزی رول ہے. ہم اس کے وارث ہیں. ہمارے اندر پاکستان کی نسبت اونرشپ کا احساس ہونا چاہیے. جیسے ایک والدین سے ایک گھر پراپرٹی کے طور پر ملتا ہے, ہم کس طرح اس کو اپنا سمجھ کر اٹیچ ہوتے ہیں اس کے ساتھ, پاکستان بھی ایسے ہی ہے. مملکت خداداد پاکستان بھی ایسے ہی ہے. ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے. نوجوانوں کو, جوانوں کو, بڑوں کو ملا کر بکس پڑھنی چاہیے, خریدنی چاہیے, مطالعہ کرنا چاہیے, سٹڈی سرکلز ہونا چاہیے ہمارے اس موضوع کے اوپر. آپ یقین کر لیں, جب میں بھوک ہڑتال میں تھا تو اس وقت ہم نے ایک نعرہ شروع کیا تھا کہ قائد اعظم کا پاکستان ہمیں چاہیے, ہمیں علامہ اقبال کا پاکستان چاہیے, ہمیں سبز لالی پرچم والا پاکستان چاہیے. ہم نے گفتگو شروع کی تھی 2016 میں میرے خیال میں. جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا میں واقعی حیران اور متحیر ہوا ہوں. اس سے پہلے فقط سکولز کی حد تک مطالعہ پاکستان ہم پڑھتے تھے. بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں, ضروری چیزیں مل سکتی ہیں ان کتابوں سے. آئیں عہد کریں کہ اپنے قائد کے ساتھ ہم ان کے حالات زندگی کو پڑھیں گے, ان کی تحریک کو پڑھیں گے, ان کی تقریروں کو پڑھیں گے, ان کے خطابات سے آگاہ ہوں گے, تاکہ ہم پاکستان کو اس طرف لے جائیں جس طرف وہ پاکستان کو لے کے جانا چاہتے تھے. موجودہ پاکستان کیسا پاکستان ہے, تاکہ پھر ہم قائد کے پاکستان کی طرف آئیں. جس پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں, اس پاکستان میں جمہوریت نام کی ہے, ڈیموکریسی نام کی ہے. در حقیقت جاگیرداروں کا قبضہ ہے, آمریت کا اثر و نفوذ بہت زیادہ ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن انکا ہے اس ملک کے اندر. جمہوریت جو پاکستان کے آئین میں ہے وہ یہ ہے, جیسے میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں, بعض اوقات ایک لفظ کے دو ڈفرنٹ میننگز ہوتے ہیں. ایک ہی لفظ ہوتا ہے, جیسے لیفٹ ایک لفظ ہے, اس کا ایک معنی ہے بائیں اور ایک معنی ہے چلا گیا. ایسی لفظ جمہوریت بھی ہے, جیسے ویل کنواں اور اچھا. لفظ جمہوریت بھی ایسے ہی ہے, اس کے کئی میننگز ہیں. پاکستان کے دستور کی روشنی میں جمہوریت کی ڈیفینیشن وہ نہیں ہے جو کہ لبرلزم کی بنیاد پر ہے, لیکن ایک چیز کامن ہے, جمہوریت میں الیکشن بہت اہمیت کا حامل ہے, بیلٹ بہت اہم ہے. کہ جمہوریت کے اندر تبدیلی اور چینج ووٹ کے ذریعے آتا ہے, حکمران ووٹ کے ذریعے بدلتے ہیں, لوگ آتے ہیں ووٹ ڈالتے ہیں اور تبدیلی آ جاتی ہے, چینج آ جاتی ہے. لوگوں کا رول ہوتا ہے, نقش ہوتا ہے حکمرانوں کے انتخاب میں دستور کے مطابق. جیسے ہمارے ہمسایہ ملک میں انقلاب آیا ہے, وہاں پر پریزیڈنٹ سے لے کر پوری کابینہ, پوری پارلیمنٹ, ساری کی ساری پاور میں آتی ہے یا پاور سے جاتی ہے ووٹ کے ذریعے، الیکشن ہوتا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں بعد میں عرض کروں گا جب موقع ملا، تو پاکستان کے اندر جو پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح چاہتے تھے وہ پاکستان ہم سے چھن گیا، گم ہو گیا، اغوا کر لیا گیا، اور ہمیں اس کی تلاش ہے. وہ ہمارا گمشدہ ہے، اسے واپس لانا ہے. اور وہی پاکستان اگر بنے گا، پاکستان بچے گا بھی، ترقی بھی کرے گا اور آگے بڑھے گا، اور ہم ایک قوم بھی بن جائیں گے. جمہوریت بہت اہمیت کی حامل ہے. آپ جس ملک میں رہتے ہیں آپ کو یہاں پر آزاد الیکشن نہیں ملیں گے. جاگیرداروں کا پریشر، پولیس کا پریشر، انتظامیہ کا پریشر اور کئی طرح کے دباؤ، سلیکشن، جن کو الیکشن کے اندر کسی قسم کا مداخلت کا حق نہیں، ان کا دخالت کرنا، آپ کے سامنے چیزیں ساری موجود ہیں. امریت نے اور پھر انکمپیٹنٹ، نالائق، جاگیردارانہ ذہن رکھنے والے سیاستدانوں نے پاکستان کے اندر جمہوریت کو گہرا نقصان پہنچایا ہے. اس کے بہت جمہوریت نہ ہونے کے نتیجے میں ایکسٹریمزم پھیلتا ہے، انتہا پسندی آتی ہے. ایک وجہ انتہا پسندی کی جمہوریت کا نہ ہونا ہے. قائد اعظم کا پاکستان ایک جمہوری پاکستان تھا، عوام کی حمایت کے ذریعے پاکستان بنا، اور عوام کی حمایت کہاں نظر آتی ہے؟ بیلٹ بکس میں نظر آتی ہے. وہاں عوام آتے ہیں، اظہار کرتے ہیں اپنی رائے کا اور اپنی حمایت کا. کئی سال الیکشن نہیں ہوئے، پھر کوئی عامر آتا اپنی مرضی کا سسٹم دیتا، کوئی اپنی سسٹم دے اپنی مرضی کا سسٹم دیتا. جس پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں یہاں جمہوری ویلیوز اور جمہوری قدریں بہت کمزور ہیں. کوئی بھی الیکشن ہوتا ہے اس پر کوشچن مارک ہوتا ہے، دھاندلی ہوئی ہے، پری پول ریگنگ ہوئی ہے، دوران پول ریگنگ ہوئی ہے. قائد اعظم کا پاکستان ایک جمہوری پاکستان تھا جس میں عوام پر اعتماد کیا جاتا ہے کہ عوام جو فیصلہ کریں گے غلط نہیں کریں گے، عقل جمعی پر اعتماد کیا جاتا ہے. جو عظیم لیڈر ہوتے ہیں وہ عوام پر اعتماد کرتے ہیں، وہ عوام کو نامحرم نہیں سمجھتے، وہ عوام کے ساتھ بات کرتے ہیں، انہیں ساتھ لے کے چلتے ہیں، عوام کی تعاون اور مدد اور ساتھ کے ذریعے آگے بڑھتے ہیں. عوام کے لاشعور میں جو عزائم ہوتے ہیں وہ ان کے ترجمان بنتے ہیں، جب وہ بولتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بول رہے ہیں، یہ ہماری آواز ہے. اتنے کلوز اور قریب ہوتے ہیں اپنے عوام کے. عوام سے خوفزدہ نہیں ہوتے وہ لوگ، ڈرتے نہیں عوام سے، وہ سوسائٹی کو پاورفل بناتے ہیں، طاقتور بناتے ہیں، سوسائٹی کو تقسیم در تقسیم کر کے کمزور نہیں کرتے، ٹکڑوں میں نہیں بانٹتے. قائد اعظم ایک جمہوری پاکستان چاہتے تھے جس میں عوام ساتھ ہو، عوام پر اعتماد کیا جائے اور عوام کے ذریعے آگے بڑھا جائے. قائد اعظم ایک ایسا پاکستان چاہتے تھے جس میں قانون کی حکمرانی ہو. ان کی زندگی کے واقعات ہمارے سامنے ہیں. کراچی میں ہی کہتے ہیں کہ ٹرین نے گزرنا تھا, پھاٹک بند کر دیا گیا, قائد اعظم کی گاڑی روک دی گئی, ان کا ایڈیسی اترتا ہے جا کے جو پھاٹک پہ کھڑا ہے آدمی اسے کہتا ہے کہ در پھاٹک کھول دو, قائد اعظم نے گزرنا ہے, اس کو ڈانٹ دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ پھاٹک بند رہنی چاہیے. قانون پر عمل کرنے والی شخصیت تھے, قانون کی عملداری پر ان کا ایمان اور باور اور یقین تھا. آج کا پاکستان کو جو گہرا گھاؤ لگا ہوا ہے اس میں سے ایک لاقانونیت کا ہے. قانون محترم نہیں ہے, قانون مقدس نہیں ہے. اوپر جو جتنا طاقتور ہے اتنے زیادہ قانون شکن ہے. جب کسی معاشرے میں لاقانونیت ناسور کی شکل اختیار کر جاتی ہے, نہ اس معاشرے میں نظم و انضباط رہتا ہے نہ عدل و انصاف آ سکتا ہے. موجودہ پاکستان ایسا ہے جہاں قانون شکنی ہر طرف نظر آتی ہے. آپ کو آپ چلے جائیں پاکستان کے اندر عدالتوں میں چلے جائیں, آپ کو پتا چل جائے گا اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. یہاں پر آج کل آپ کے ملک میں بڑے بڑے کیسز چل رہے ہیں. جو جتنا طاقتور ہے اتنا ہی بڑا قانون شکن ہے. بغیر قانون شکنی کے کرپشن نہیں ہو سکتی. قائد اعظم کا پاکستان قانون کی عملداری کا پاکستان تھا. ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے, ہم ان کے لیکچر سنے ہیں, درسی کتابیں نہیں پڑھی ہیں. آیت اللہ استاد محمد تقی جعفری قدس سرہ ایک دن ارشاد فرما رہے تھے کہ اگر کوئی آدمی ٹریفک کی ریڈ لائٹ کراس کرے ڈرائیونگ کرتے ہوئے تو اسے روکو اور دیکھو یہ اندھا ہے یا یہ دیوانہ ہے پاگل ہے, اس نے قانون کو اتنا گھٹیا پست اور عقیر کیوں سمجھا ہے کہ اسے پاؤں تلے رون دیا اس نے, کیوں ایسا, یہ اس کی نگاہوں میں قانون کیوں اتنا گھٹیا اور پست ہے. قائد اعظم کا پاکستان قانون کی عملداری کا پاکستان ہے. سکولنگ سے بچوں کو تعلیم دینی پڑے گی ہمیں, قانون محترم ہے. جو قانون کو نافذ کرنے والے ہیں ان کو خود قانون کا سب سے زیادہ پابند ہونا پڑے گا, عملاً پریکٹیکلی دکھانا پڑے گا ان کو. آپ دیکھ لیں اپنے ملک کی صورتحال کیا ہے. جنہوں نے قانون کا فلسفہ بیان کیا کہ قانون کیوں چاہیے, قانون کی کیا ضرورت ہے, وہ دو چیزیں بیان کرتے ہیں, تاکہ معاشرے میں نظم و انضباط ہو اور لوگوں کو عدل و انصاف ملے, اس لیے قانون چاہیے. جب بھی آپ لاقانونیت کریں گے اپنے دائرے سے دائرہ کار سے آپ تجاوز کریں گے, کسی کا حق ماریں گے. ہمیں کتنا قانون سے محبت اور عشق ہے, کتنا محترم ہے ہماری نگاہوں میں قانون. ہم اسکولوں میں پڑھتے ہیں جو لڑکا زیادہ ہے قانون شکن ہو کہتے ہیں بڑا جیدار ہے, یہ بڑا جیدار ہے جی, قانون شکن محترم ہو جاتا ہے, یہ بڑا دلیر ہے جی. وہ ہماری نگاہوں میں گرتا نہیں ہے, ہماری نگاہوں میں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. لہذا ہمیں اگر قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے تو قانون کو محترم بنانا پڑے گا, قانون مقدس ہوگا اور مکتب اہل بیت میں ہمارے فقہا کا فتویٰ یہ ہے کہ حکومت مفاد عامہ کے جتنے بھی قوانین بناتی ہے، امام خمینی، رابر، بعض دوسرے فقہا کا فتویٰ ہے، اس پر عمل کرنا ایسے ہی واجب اور فرض ہے جیسے نماز روزہ فرض ہے. آپ اگر ٹریفک کی ریڈ لائٹ کراس کریں گے، مولانا صاحب آپ نے گناہ کیا ہے. اگر آپ احتجاج کرتے ہوئے پبلک پراپرٹی کو یا گورنمنٹ کی پراپرٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں، آپ نے گناہ بھی کیا ہے، قانون کی خلاف ورزی بھی کی ہے، اور آپ ضامن بھی ہیں. اگر آپ ٹیکس نہیں پے کرتے، آپ قانون شکن ہیں. قانون شکن ہونے کے ساتھ ساتھ مکتب اہل بیت میں آپ گناہگار بھی ہیں، آپ حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور جو پیسہ آپ نے ٹیکس کا نہیں دیا اس کے ضامن ہیں آپ. آپ کو پے کرنا چاہیے. وہ قائد اعظم قانون دان بھی تھے اور قانون کو محترم سمجھتے تھے اور قانون پر عمل کرتے تھے ان کی پوری زندگی سے. اگر ہم نے قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے، جہاں اسے جمہوری پاکستان بنانا ہے، اگر جمہوری پاکستان بنے گا تو پھر یہ نیشنلسٹ موومنٹ، علاقائی موومنٹ، لسانی تحریکیں وجود میں نہیں آئیں گی. اگر درست جمہوری نظام ہو، پاکستان کا شیلٹر سب کے لیے ہو، پھر کوئی مسلکوں کی، قوموں کی، علاقائیت کی کے شیلٹر کے نیچے نہیں جائے گا. جمہوریت کا فقدان، جمہوریت سے مراد کیا، یعنی عوام کی حمایت کے ساتھ، عوام کے ووٹ کے ساتھ حکومتوں کا بننا اور تبدیل ہونا، اگر یہ نہ رہے تو پھر مختلف چھوٹے چھوٹے گروہ وجود میں آتے ہیں، لسانی گروہ، علاقائی گروہ، صوبائی تعصب پیدا ہوتا ہے اور اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. وطن سے محبت کمزور ہو جاتی ہے، اپنی زبان کی زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے، اپنے علاقے کی زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے، اپنے شہر اور صوبے سے زیادہ محبت ہوتی ہے وطن کی نسبت. اور قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک خطاب ہے کہ وطن سے، اپنے صوبے سے محبت ہونی چاہیے، اپنے شہر سے محبت ہونی چاہیے، لیکن اپنے وطن کی محبت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. ان میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. یہ وطن کا صوبہ ہے، یہ وطن کا شہر ہے جو میرا شہر ہے. اسی طرح سے آزادی، آزادی اظہار، آزادی بیان، آزادی عقیدہ، قائد اعظم اس پر باور اور یقین رکھتے تھے. کہا پاکستان بن گیا ہے، آپ جاؤ مندروں میں، جاؤ مسجدوں میں، جاؤ جس سے بعد گاہ میں جانا چاہتے ہو جاؤ، آپ کو مکمل اختیارات ہیں، مذہبی آزادیاں ہیں، کسی کے اوپر مذہبی قدغن نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے. قائد اعظم کا پاکستان مذہبی آزادیوں والا پاکستان ہے، جس میں جس کا دل چاہے مندر میں جائے عبادت کرے، مسجد میں جائے عبادت کرے، چرچ میں جائے عبادت کرے، جہاں جائے جائے. لیکن آج کا پاکستان ایسے نہیں رہا. آج آپ کو مسجدوں کے باہر بھی حفاظت کی ضرورت ہے، مندروں کے باہر بھی ضرورت ہے، چرچز کے باہر بھی ضرورت ہے. انتہا پسندی کا افریت اور دہشت گردی کا افریت ہر ایک کو نشانے پر لیے ہوئے ہیں. جن لوگوں نے پاکستان میں انتہا پسندی کو پھیلایا، نفرت انگیزی کی اور پھر اس کے نتیجے میں دہشت گردی پھیلائی گئی، انہوں نے قائد اعظم کے پاکستان کو قتل کیا ہے، انہوں نے قائد اعظم کے پاکستان کو مارا ہے. یہ عوام کے سینے میں گولیاں نہیں لگی، یہ پاکستان کے سینے میں گولیاں ماری گئیں. یہ چرچز پر، مسجدوں پر، عبادتگاہوں پر حملے نہیں ہوئے، یہ پاکستان پر حملے ہوئے، قائد اعظم کے پاکستان پر حملے ہوئے، اور وہ خائن اور مجرم تھے جنہوں نے اس طرح کے لشکر بنائے، اس طرح کے نفرت پھیلانے والے مراکز بنائے، انتہا پسندی کو سپورٹ کیا اور دہشت گردی کو لے کے آئے۔ رواداری کے قاتل، بھائی چارے کے قاتل، محبتوں کے قاتل، نفرتیں پھیلانے والے، انہوں نے ہم سے قائد اعظم کا پاکستان چھینا ہے۔ ضیاء الحق ملعون سے پہلے یا اس کے بعد اور آج تک کس ضابطے اور قانون کے تحت تم نے لشکر بنائے، کس ضابطے اور قانون کے تحت، کس آئین کے ضابطے کے تحت، کس قانون کے تحت تم نے انتہا پسندوں والے مدرسے بنائے، مراکز بنائے، جہادی بنائے، قاتل پالے، کس کے تحت؟ کیا قائد اعظم ہوتے تو ایسا کرتے؟ کیا یہ علامہ اقبال کے نظریے والا پاکستان ہے؟ امریکہ کو یہاں لانا، مسلط کرنا، جس طرح سے ہندوؤں کا تسلط مسلمانوں پر جائز نہیں تھا، غلبہ جائز نہیں تھا، اسی طرح سے امریکیوں کا تسلط اور غلبہ بھی جائز نہیں تھا۔ یہ مجرم ہے، مجرم۔ اس ملک کے اندر جتنا بھی علاقائیت، لسانیت، قومیت نیگیٹولی جو ہے، جو پھیلی ہے، انہی کی وجہ سے پھیلی ہے۔ انہوں نے ہم سے ہمارا خوبصورت پاکستان چھینا ہے۔ مذہبی آزادیوں والا پاکستان قائد اعظم کا پاکستان ہے، آزادی اظہار والا، آزادی بیان والا، آزادی عقیدہ والا۔ لقد تبین رشد میں نہ لگئی، قائد اعظم کا پاکستان مذہبی اقدار کو اہمیت دیتا ہے، چاہے وہ مسلمانوں کی ہوں، چاہے وہ غیر مسلموں کی ہوں۔ اور جب آپ مذہبی اقدار کو اہمیت دیں، ویلیو دیں، تو کسی حد تک آپ ان کو قانونی دائرے میں رکھیں تو مذہبی انتہا پسندی نہیں پھیل سکتی۔ ڈیموگرافی چینج کی گئی پاکستان بنانے کی، بڑا ظلم ہوا ہے۔ جو ڈیموگرافی تھی پاکستان بنانے کی، جس میں اہل سنت بھائی تھے، اہل تشیع تھے، اکثریت اہل تسنن کی وہ تھی جو بریلوی، یا اہل سنت جو اہل تصوف تھے وہ تھے، یا شیعہ تھے، باقی کم تھے۔ ڈیموگرافی چینج کی گئی، کئی ہزار مدرسے بنائے گئے، ان کو سپورٹ کیا گیا۔ جب آپ ڈیموگرافی چینج کر دیں گے، الٹیمیٹلی سوشل پرابلم پیدا ہوں گے سوسائٹی کے اندر، سماجی بحران پیدا ہوگا معاشرے کے اندر، جو ہوا۔ اسلحے کے زور پر، طاقت کے زور کے اوپر لوگوں نے اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کی، اپنا نظریہ، اپنی سوچ مسلط کرنے کی کوشش کی، اور مسلکی پاکستان بنانے لگے۔ مسلکی پاکستان، ایک انتہا پسند مسلکی پاکستان، قائد اعظم کا پاکستان مسلم پاکستان تھا، مسلکی پاکستان نہیں تھا۔ مسلم لیگ کے اندر آغا خان بھی تھے جو اسماعیلی تھے، قائد اعظم محمد علی جناح تھے، اہل تشیع تھے، علامہ اقبال 38 تک اہل سنت تھے۔ کسی نے نہیں کہا تھا کہ ہم اس کو انفی پاکستان بنائیں گے، یا اس کو جعفری پاکستان بنائیں گے، یا کسی مسئلہ کا پاکستان بنائیں گے۔ یہ مسلم پاکستان ہے، مسلم۔ ضیاء الحق کے دور سے پاکستان کو، ایوب خان کے دور میں بھی یہ ہوا ہے، پاکستان کو مسئلہ کی پاکستان بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ بلینز آف ڈالر لگائے گئے، عالمی قوتیں انوالو ہوئیں مشرقی پاکستان بنانے کے لیے۔ ڈیموگرافی کو بھی چینج کیا گیا، اور بعض علاقوں میں واقعی ڈیڈلی چینج ہوگی ڈیموگرافی، جس کی مشکلات آج ہم فیس کر رہے ہیں، وہاں پر سوشل پرابلم پیدا ہو چکے ہوئے ہیں۔ مسلم پاکستان قائد اعظم کا پاکستان تھا۔ کتنا پیسہ خرچ ہوا، کتنے مدرسے بنائے گئے، کتنی نفرتیں پالی گئی، کتنے لشکر بنائے گئے، قتل و غارت گری کی گئی، کس لیے؟ پاکستان کو ایک مسلکی پاکستان بنانے کی کوشش کی گئی۔ آپ دیکھ لیں ذرا جو کام ہندوؤں نے کیا برے صغیر میں, جب دوسری جنگ عظیم سے پہلے برے صغیر میں الیکشن ہوئے, کانگریس الیکشن جیت گئی اور انہوں نے حکومت بنائی, ٹوٹلی انہوں نے مسلمانوں کے اوپر سختیاں شروع کی, وہی ہندوؤں والا ترانہ سکولوں میں شروع ہوا, گاؤ ماتا بن گئی اور ان کا کلچر مسلمانوں کے اوپر بھی زبردستی نافذ کرنا شروع کیا انہوں نے, مسلمان اقلیت کے اوپر جو 1/3 تھے تقریباً برے صغیر کے. سیم کام اس ملک میں شروع ہوا ایک مسئلہ کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں باقی سارے کافر ہیں. جو کانگریس کی حکومت نے شروع کیا تھا برے صغیر کے اندر دوسری جنگ عظیم سے پہلے جو حکومت بنی تھی, جب جنگ عظیم شروع تھی انہوں نے استعفیٰ دیا تھا, پاکستان میں کافر ہیں, شیعہ کافر, سنی کافر, ہم مسلمان ہیں. یہ اس ملک کی چولہے ہلانے والا نظریہ تھا اور اس نے اس ملک کو برباد کرنا تھا. ایک گروہ مسلمان ہے باقی سب کافر ہیں, اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں تماشا دیکھا گیا اس کا, انہیں سپورٹ کیا گیا, ان کو فنڈنگ ہوئی, ان کو گراؤنڈ دی گئی, انہیں مسلح کیا گیا, ان کے جتھے بنائے گئے, ان کو جہادی بنایا گیا. کون سا ملک دنیا میں بتلائیں اپنے عوام کے قاتل تربیت کرتا ہے؟ کس ملک کے اندر عوام کو بسوں سے اتار کر شناختی کارڈ دے کر مارا جاتا ہے؟ کون سا ملک ہے جس کے عوام قتل ہو جائے اور ان کے قاتلوں کو سزا نہ ملے, تماشا دیکھا جائے؟ مسجدوں پر حملے, امام بارگاہوں پر حملے, درباروں اور مزاروں پر حملے, چرچ اور مندروں پر حملے, ریاست کے اندر, ملک کے اندر ہو رہے ہیں. یہ کیسا پاکستان بنا رہے تھے؟ یہ مسل کی پاکستان. قائد اعظم کا پاکستان قتل ہو رہا تھا اس ملک کے اندر. ہمیں مسل کی پاکستان نہیں چاہیے, ہمیں قائد اعظم کا پاکستان چاہیے. علامہ اقبال کا مسلم پاکستان چاہیے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشگر, ایک پاکستان, ہم سب مسلم ہیں, مسلم. تفرقہ, تشتت, نفرت, تکفیر اور قتل و غارت گری, یہ پاکستان قائد اعظم کے پاکستان کے خلاف تھی. پہلے ٹوٹا بھی اسی وجہ سے, اگر جمہوری قدروں پر یقین ہوتا اور اکثریت کی بات مان کر ان کے حوالے ذمہ داریاں دی جاتی, پاکستان بنا بھی ایسے ہی تھا. جس علاقے میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پاکستان بنے گا. چند دن پہلے وزیر اعظم نے بھی کہا ایک تقریر میں کہ بنگلہ دیش اس لیے بنا کہ نا انصافی ہوئی ان کے ساتھ, ٹوٹ گیا پاکستان, مسلم پاکستان, قائد اعظم کا پاکستان. فرماتے ہیں کہ آپ آزاد ہیں, آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے, آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے, اور ریاست پاکستان میں کسی بھی بازگاہ میں جانے کے لیے, آپ کا تعلق کسی بھی مذہب, ذات یا نسل سے ہو, ریاست کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ قائد اعظم کے جملے ہیں. ان چیزوں کو پاکستان کے دستور کا حصہ بنانا چاہیے, آئین کا حصہ بنانا چاہیے قائد اعظم کے فرامین کو, تاکہ کوئی بھی قائد اعظم کے پاکستان کو نقصان نہ پہنچا سکے. کس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں, آپ آزاد ہیں, کاش اس کی گفتگو سنتے ان کی باڈی لینگویج بھی میں پتہ چلتی. آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے, آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے, اور ریاست پاکستان میں کسی بھی بازگاہ میں جانے کے لیے آپ آزاد ہیں. آپ کا تعلق کسی بھی مذہب, ذات یا نسل سے ہو، ریاست کا سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ جب آپ مسلکوں کی بنیاد کے اوپر ذمہ داریاں تقسیم کریں گے اور پاکستان کے بیٹوں کا جو میرٹ کا حق ہے اس کے قاتل بن جائیں گے، پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ یہ تعصب نفرت لے کے آتا ہے، نفرت انتہا پسندی لے کے آتی ہے، اور انتہا پسندی پھر میرٹ کا قتل اور انسانوں کا قتل لے کے آتی ہے، دہشت گردی بھی لے کے آتی ہے۔ کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں؟ اس مسلکی لسانی علاقائی تعصب کا شکار ہوئے اور ہمارا ٹیلنٹ ضائع ہوا۔ ایک دور پڑھ لیجئے محمد والے محمد پر، قائد اعظم نے بیوروکریٹ سے اس گفتگو میں ارشاد فرمایا، اب وقت نہیں ہے میں ساری کی ساری وہ عبارات کو پڑھوں، میں لکھ کے لایا ہوں، کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے صوبے کے حوالے سے بیان کرتا ہوں۔ 1947 27 نومبر کو قائد اعظم نے ارشاد فرمایا، یہ درست ہے کہ ہر شخص کو اپنے صوبے اور شہر سے محبت ہونی چاہیے، لیکن آپ کو صوبہ اور مسلک کی محبت میں تفاوت لیکن آپ کو صوبے اور ملک کی محبت میں تفاوت نہیں محسوس کرنا چاہیے۔ ملک کی محبت ہی ترقی کی اصل اساس ہو سکتی ہے۔ عصبیت اور صوبہ پرستی سب سے بڑی لعنت ہے، اس لعنت کو سختی سے ختم کر دینا چاہیے۔ آج سے آپ سندھی، بلوچی، پٹھان، بنگالی، پنجابی نہیں بلکہ سب پاکستانی ہیں۔ آپ کا پاکستانی ہونا ہی آپ کے لیے فخر امتیاز کا باعث ہے۔ ایک قوم کی بات کرتے ہیں، نیشن بلڈنگ کی بات کرتے ہیں، قوم بننے کی بات کرتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح۔ مختصر وقت ملا ان کو اور ہر حوالے سے آپ کی گفتگو موجود ہے پاکستان بننے کے بعد اور پہلے۔ بیوروکریسی سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اس کا مضمون یہ ہے، بیوروکریسی سے خطاب کا، کہ آپ اب پہلے بیوروکریسی جو انگریزوں کی بیوروکریسی تھی وہ حکومت کرتی تھی، حاکم ہوتی تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم حاکم ہیں۔ اس زمانے میں ڈی سی ہاؤس دیکھے کتنے بڑے بڑے تھے، کمشنر ہاؤس دیکھے کتنے بڑے بڑے تھے، گورنر ہاؤس دیکھے جو اس وقت کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا گورنر ہاؤس تھا، دیکھے کتنے بڑے بڑے بنے ہوئے تھے، بڑے بڑے۔ ایک ذہن میں تھا کہ ہم کوئی بڑی چیز ہے نا، حاکم ہیں، یہ لوگ ہمارے نوکر اور غلام ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح ارشاد فرماتے ہیں کہ بیوروکریسی سے، کہ اب آپ عوام کے خدمت گزار ہیں اور ریاست کے نوکر ہیں، آپ کسی سیاسی پارٹی کے نوکر نہیں ہیں، آپ حکمرانوں کے نوکر نہیں ہیں، آپ ریاست کے نوکر ہیں اور عوام کے خدمت گزار ہیں، اور آج کی بیوروکریسی آپ دیکھ لیں کیسی حالت ہے اس کی، بیوروکریسی تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ بیوروکریسی کسی بھی حکومتی سسٹم کو چلانے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، حکومتیں آتی جاتی ہیں، بیوروکریٹس رہتے ہیں، بیوروکریسی رہتی ہے، سسٹم رہتا ہے، کھوکھلا ہو چکا ہے ہمارا سسٹم۔ ان حکمرانوں نے بیوروکریسی کو بھی فاسد اور کرپٹ بنایا ہے۔ قائد اعظم کا پاکستان کرپشن فری پاکستان تھا، قائد اعظم کرپٹ نہیں تھے، بیت المال کھانے والے نہیں تھے، فضول خرچ نہیں تھے۔ اس زمانے کی کیبنٹ میٹنگ کی رپورٹس آپ پڑھیں، جس نے چائے پینی اپنے ساتھ لے کے آئے، بیت المال کا، عوام کا پیسہ کیبنٹ میٹنگ میں وزراء کی چائے پر خرچ نہیں ہو سکتا۔ آپ سوچ دیکھیں قائد اعظم کی، عمل دیکھیں قائد اعظم کا، ایک کمپلیٹ شخصیت ہیں، ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں وہ زندگی کے مختلف پہلوؤں میں۔ اور آج آپ پاکستان دیکھ لیں، کرپشن زدہ پاکستان۔ کرپشن کی کہانی اور داستانیں سنیں، پاناما لیکس ایک طرف اور آج کل اومنی گروپ اور پتہ نہیں کون کون سے گروپ بنے ہوئے ہیں. کیسے حکمران ملے؟ خود مالدار ہو گئے, ملک غریب ہو گیا. بہت مالدار ہو گئے خود, ان کے کسی بزنس میں بھی کمی نہیں آئی, بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا, اور ملک قرضوں تلے دبتا چلا گیا دبتا چلا گیا. یہ ہے حکمران جو ہم پر حکومت کرتے ہیں, اور انہوں نے پلان کیا کہ ان کی نسلیں ہم پر حکومت کریں گی. ان کے بیٹے پیدا ہوں یا بیٹیاں, یہ حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں ان کے نظام میں, ان کے گمان میں. اور شرم نہیں آتی ان کو, ان کی پارٹیاں دیکھیں جو ان کو ڈیفینڈ کرتی ہیں ان کرپٹ لوگوں کو, ان پارٹیوں کے اندر افراد دیکھیں جو ان کرپٹ لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. کوئی اخلاقی قدریں نہیں ہیں, کوئی ویلیوز نہیں رہی, کچھ نہیں رہا. ان کو شرم نہیں آتی کس طرح سے ڈیفینڈ کرتے ہیں ان کرپٹ اپنے لیڈروں کو. ٹھیک ہے, اب حالت دیکھ لیں آپ. داستانیں ہیں کرپشن کی, حکمران ہیں, حکمرانی بڑے بڑے تاجر ہیں, بزنس مین ہیں, بینکوں کو لوٹتے ہیں, عوام کو لوٹتے ہیں, ڈاکے مارتے ہیں, بڑے جدید طریقوں سے ڈاکے مارتے ہیں. یہ ان کے تھانے کچہریاں اور مختلف عدالتیں ان کے آگے عاجز ہیں, اور ان کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں. ان کو کوئی ووٹ نہ دے قتل ہو جاتا ہے, مار دیا جاتا ہے, سر نہیں اٹھا سکتا کوئی ان کے مقابلے میں. ان کے اولادیں بھی کرپشن میں لتھڑی ہوئی ہیں. قائد اعظم ایسا پاکستان نہیں چاہتے تھے. یہ ہمارا پاکستان نہیں ہے, یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے, یہ ضیاء الحق کا پاکستان ہے ملعون کا, یہ لٹیروں کا پاکستان بن گیا ہوا ہے, یہ چوروں کا, راہزنوں کا, فاسدوں کا, دہشت گردوں کا پاکستان بن گیا ہوا ہے. اسے ہم نے قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے, یعنی مسلم پاکستان, یعنی ساورن پاکستان, یعنی قانون کی حکمرانی والا پاکستان, یعنی دستور کے مطابق چلنے والا پاکستان, یعنی جس میں تمام طبقات کی مذہبی اقدار اور ویلیوز کا احترام کیا جا رہا ہو, محترم ہو. مسلم پاکستان, کرپشن فری پاکستان, جمہوری پاکستان. اور پاکستان کے دستور میں جو جمہوریت کی تعریف ہے وہ یہ ہے, سن لیں. آرٹیکل 1 اللہ کی حکومت, آرٹیکل 62 اور 63 منتخب صالح صادق اور امین نمائندوں کے ذریعے عوام پر. لبرل ڈیموکریسی میں عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام پر ہے. پاکستان کے دستور کی روشنی میں اللہ کی حکومت منتخب صالح صادق امین نمائندوں کے ذریعے عوام پر, جس میں کرپٹ لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے, اور جس میں حکومت اقتدار ملکیت نہیں ہے, آپ اس کے مالک نہیں ہیں جو آپ کی اولاد میں وراثتاً منتقل ہو, بلکہ یہ امانت ہے آپ کے پاس اللہ کی طرف سے, اور اللہ کی امانت امین لوگوں کو ملتی ہے, خائن لوگوں کو نہیں ملا کرتی. اور ہم جن لوگوں کو ووٹ دے کر خائنوں کو, مجرموں کو, غلط لوگوں کو سپورٹ کرتے آگے لانے میں, ہم جواب دیے خدا کی بارگاہ میں. ہمیں ان کا راستہ روکنا ہے, شعور کے ذریعے, بصیرت کے ذریعے, مجاہدت کے ذریعے, جدوجہد اور مبارزے کے ذریعے, عوام میں روشنگری کے ذریعے, لوگوں کو آگاہی دینے کے ذریعے, سیاسی جدوجہد کے ذریعے. اگر اچھے لوگ سیاسی میدان خالی چھوڑ دیں تو برے لوگ قبضہ کر لیتے ہیں اس کے اوپر, فرعون صفت لوگ آ جاتے ہیں اور اس کو برباد کر دیتے ہیں. یہ کہنا جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر کرپشن پر کبھی نہ روئیں، پھر کبھی فساد پر، قتل و غارت گری پر، دہشت گردی پر کبھی نہ انگلی اٹھائیں، بے تفاوت رہیں گے. اگر اچھے اور نیک لوگ میدان خالی چھوڑ دیں گے تو یہ سپیس جگہ خالی نہیں رہے گی، غلط لوگ پر کر دیں گے. پھر ایک بڑی جس طرح پاکستان بنانے کی جدوجہد تھی قائد اعظم کا پاکستان حاصل کرنے کے لیے، ہمیں ویسی ہی جدوجہد کی ضرورت ہے، ویسی تلاش کی ضرورت ہے، شب و روز محنت کی ضرورت ہے اپنی اس میراث کو ان لٹیروں سے واپس لینے کے لیے اور قائد اعظم کے گمشدہ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے، اس جاگیرداروں کے تسلط سے نجات کے لیے. آپ چلے جائیں کراچی سے باہر، چلے دیکھیں جاگیرداروں کا کیسا تسلط ہے. آپ پنجاب کے اندر سے نکلیں، جنوب پنجاب کی طرف چلے جائیں یا شہروں سے دور چلے جائیں، دیکھیں کس طرح سے جاگیرداروں نے جکڑا ہوا ہے مظلوم اور محروموں کو، قائد اعظم کے فرزندوں اور بیٹوں کو. قائد اعظم کے پاکستان میں لوگوں کو ان کے حقوق ملنے ہیں، بنیادی حقوق کی قائد اعظم بات کرتے ہیں، امن و امان کی بات کرتے ہیں، تمام بنیادی حقوق کی فراہمی کی بات کرتے ہیں، اور آئین اور قانون آئین سازی کے اندر فرماتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کہ ہم آئین بناتے وقت اور قانون سازی میں قرآن سے ہم قرآن ہمارا ماخذ ہوگا. کوئی ایسی ریاست قائد اعظم نہیں بنانا چاہتے تھے جو بالکل مادر پدر آزاد ہو. نہیں، فرماتے ہیں کہ 1300 سال پہلے اس وقت کے مطابق، فرماتے ہیں 1300 سال پہلے جو ہمارا قانون اللہ نے نازل کیا وہ قیامت تک کے لیے زندہ ہے. قرآن میں سب کچھ موجود ہے، آئلی قوانین موجود ہیں، حدود دیات قصاص موجود ہیں، کاروبار کے حوالے سے کون سی چیزیں ہیں جو ہماری قرآن اور سنت میں نہیں ہیں؟ ہمارے ماخذ میں سے ہوگا یہ قرآن اور سنت. لیکن پاپائیت نہیں ہوگی کہ سوچنے پر بھی پیرا ہو، کلیسا کی طرح کی حکومت نہیں ہوگی کہ آپ کی عقلوں پر پیرے ہوں، آپ کی سوچ پر پیرے ہوں، آپ سوال نہ کر سکیں، پاپائیت نہیں ہوگی، تھیوکریسی نہیں ہوگی، اسلام ہوگا، تھیوکریسی نہیں ہوگی، پاپائیت نہیں ہوگی. ضیاء الحق ملعون نے پاکستان کے اندر پاپائیت کے نظام کو لانے کی کوشش کی ہے جہاں ہم سوچ نہ سکیں. اس ملک کے اندر نہج البلاغہ پر پابندی لگائے گی، نہج البلاغہ پر. عجیب نہیں ہے؟ کیسا ملک بنا رہے تھے یہ لوگ. الحمدللہ ہم نے اس کا راستہ روکا ہے، ہم اس کے مقابلے میں اٹھے ہیں. آج نفرت انگیزی پھیلانے والی، نفرت پھیلانے والی قوتیں کمزور ہوئی ہیں، انتہا پسند قوتیں کمزور ہوئی ہیں، دہشت گرد قوتیں کمزور ہوئی ہیں. اللہ کا نظام ہے. خدا فرماتا ہے کہ لولا دفع الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اور خدا لوگوں کو کھڑا نہ کرتا، بعض کو بعض کے مقابلے میں دفاع نہ کرتا بعض کے ذریعے، تو زمین فاسد ہو جاتی. بعض اوقات خدا ظالموں کو ظالموں سے لڑا دیتا ہے تاکہ مظلوموں کا فائدہ ہو جائے. اس لیے ہم نے جدوجہد کی، عوامی جدوجہد کے ذریعے اپنی طاقت کو، مظلومیت کو طاقت میں بدلا. یہ لوگ ایک مسلکی پاکستان بنانا چاہتے تھے، ہم نے مسلم پاکستان کی بات کی. ہم نے کہا قائد اعظم کا پاکستان مسلکی نہیں تھا، ہم مسلم پاکستان کی بات کرتے ہیں. یہ ایسا نیریٹو ہے. یہاں پر مختلف قسم کے نیریٹو بیان کرنے کی کوشش کی، یہ نیریٹو، نیا نیریٹو، فلاں نیریٹو، تاکہ لوگوں کو کنفیوز کر دیا جائے. ہمارا پاکستان کے بارے میں نیریٹو وہی ہے جو علامہ اقبال اور قائد اعظم کا تھا. دو قومی نظریہ والا پاکستان یعنی مسلم پاکستان، مسلکی پاکستان نہیں ہے، اور ہم نے اس کے لیے جدوجہد کی، شیعہ سنی کو یونائٹ کیا، اکٹھے ہوئے، کوشش کی کہ آپس میں قریب ہوں ایک دوسرے کے، مظلوموں کی حمایت کی بات کی۔ قائد اعظم کے پاکستان میں سوسائٹی طاقتور ہے، پاورفل ہے، اس گمشدہ جو نیا پاکستان بنایا گیا ضیاء الحق نے بنایا اپنی مرضی کا، اس میں عوام کی طاقت کو توڑ دیا گیا، سوسائٹی کی طاقت کو توڑ دیا گیا۔ کمزور سوسائٹی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر سکتی، وہ آپس میں لڑتے ہیں، آپس میں الجھتے رہتے ہیں، اور حکمران جو چاہے کرتے ہیں۔ سوسائٹی کی طاقت کو کیسے توڑا جاتا ہے؟ مسلکی تقسیم، علاقائی تقسیم، لسانی تقسیم، اور قسم کے الجھاؤ، پھر غربت، پھر لاقانونیت، توڑ کے رکھ دیتے ہیں سوسائٹی کی طاقت کو، اور کمزور سوسائٹی پھر اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکتی، پھر لٹیروں کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ پاکستان کی سوسائٹی کو طاقتور بنایا جائے، یہ ہمارے گولز میں سے ہے۔ قائد اعظم کا پاکستان ایسا پاکستان ہے، لوگوں میں شعور پیدا کیا جائے، بصیرت پیدا کی جائے، آگاہی دی جائے، دشمن کی شناخت کرائی جائے، اپنی فالٹ لائن کو ڈھونڈ کر انہیں ختم کیا جائے، فالٹ لائن کو۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر ہم 5 کروڑ سے زیادہ اہل تشیع اور پاکستان کے سب سے بڑی اکثریت ہمارے اہل سنت بھائی ہم مل جائیں اور اقلیتوں کو بھی سپورٹ کریں، وہ کیوں سہمے ہوئے ہوں، وہ کیوں ڈرے ہوئے ہوں، کیوں ہندو ڈرا ہوا ہو، کیوں عیسائی ڈرا ہوا ہو، کیوں سکھ ڈرا ہوا ہو، کیوں اقلیتیں خوف زدہ ہو اس ملک کے اندر، یہ ان کا پاکستان بھی ہے، سب کا پاکستان ہے، اور یہ قائد اعظم کا پاکستان تھا۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارا پہلا اور آخری پروگرام نہیں ہونا چاہیے، یہ میں نے کلیات بیان کی ہیں، اب ان کے اندر بہت ڈیٹیل تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے، سیمینارز ہونے چاہیے، گول میز ڈسکشنز ہونی چاہیے، اسٹڈی سرکلز ہونے چاہیے، تاکہ ہم اس پہ جتنا ڈیپ جان سکیں جانیں، لوگوں تک یہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے پاکستان کی سوچ کو پہنچائیں، تاکہ ہم صحیح نیریٹو دے کر لوگوں کو صحیح ڈائریکشن میں لے جائیں، تاکہ ہمارا ملک باوقار ساورن ملک بنے، قائد اعظم کا ملک نظر آئے، علامہ اقبال کا ملک نظر آئے، باوقار ترقی یافتہ ملک نظر آئے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بر محمد وآل محمد صلوات۔ ماشاء اللہ بہت ہی نایاب گفتگو فرمائی علامہ صاحب نے۔
ایک بات میں کہہ دوں بیٹا، یہ میرے لیے جو لقب لگاتے ہو نا، میں کسی ایک عنوان اور لقب کا سزاوار نہیں ہوں، بالکل مجھے شرم آتی ہے، اور مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے جب آپ مجھے حضرت، علامہ، میں ایک طالب علم ہوں، کوئی حضرت نہیں ہوں، کوئی علامہ نہیں ہوں، سچ بولتا ہوں، خدا گواہ ہے، کوئی قصر نفسی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے بیٹا، اور یہ قائد عبادت وغیرہ یہ باتیں ساری غلط ہیں، نہ عظیم ہوں نہ ہوں، ایک طالب علم ہوں، ٹھیک ہے، مہربانی کریں اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ آدمی گمراہ ہو جائے۔ پھر
اب سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔
علی صاحب، نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب، آپ خود سوچیں کہ ان میں سے بہتر آپشن کون سا تھا، وہ آزمائے جا چکے تھے، ان کے آنے کے بعد کم از کم ان کی ڈائریکشن جو بات کرتے ہیں جی کہ کرپشن نہیں کرنی ہے، فضول خرچیاں نہیں کرنی ہیں، اپنے آپ کو کاؤنٹیبل سمجھتے ہیں، بظاہر ان سے بہتر ہیں میرے خیال میں، ایسے ہی ہے نا، آپ دیکھ لیں، 3 آپشن سامنے رکھ لیں، پھر فیصلہ کر لیں کہ کیا کرنا چاہیے تھا ہمیں۔ دھوبیوں کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے والا، ڈرائیوروں کے اکاؤنٹ میں، موچیوں کے اکاؤنٹ میں، رکشے والوں کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے والا، یا ایک بڑی امپائر بنانے والا، آپ دیکھ لیں آغا جان، پھر آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ ان میں سے کم نقصان دہ کون ہے۔
ہیلو، السلام علیکم۔ یہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان اور یہ قائد اعظم کے پاکستان میں کیا فرق ہے؟ وزیر،
میں نے کہا کہ جب آپ ایک مریض کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں نا، سب سے پہلے اسے ایمرجنسی ہینڈلنگ کرتے ہیں، اس کو سٹیبل کرتے ہیں پہلے، سٹیبل کرنے کے بعد پھر آپ اس کو، جب وہ اس کی زندہ رہنے کی جو ہے نا امید زیادہ بڑھ جاتی ہے، پھر اس کو آپ آپریشن بھی کرتے ہیں، ٹھیک بھی کرتے ہیں، آگے بھی لے کے جاتے ہیں نا۔ میرے خیال میں ہمارے پاس موجودہ صورتحال میں اس سے مناسب راستہ اور کوئی نہیں تھا. وہ قانون کی حکمرانی کی بات کرتا ہے, انصاف کی بات کرتا ہے, وہ کرپشن فری پاکستان کی بات کرتا ہے, وہ کیبنٹ کی میٹنگز کرتا ہے. آپ دیکھ لیں پچھلا نواز شریف کیبنٹ کی میٹنگ ہی نہیں کرتا تھا, جسے میں نے پہلے کہا اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتا ہے, محلوں میں رہنے کا شوقین نہیں ہے. بالآخر میں کوئی ان کا ترجمان نہیں ہوں, لیکن پھر وہی جواب ہے کہ باقی دو پارٹیوں کی نسبت یہ ان سے دونوں سے بہتر ہے, بہت حوالوں سے بہتر ہے. آپ خود تحلیل تجزیہ کریں پھر دیکھ لیں. ادھر سندھ میں مٹیاری میں الیکشن ہوا, ہمارے ضمنی الیکشن ہوا تھا 2013 کے الیکشن کے بعد. ہمارے ایک دوست وہاں سے کھڑے ہوئے, ہم وہاں پر وہاں کے مخدوموں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے, تو ایک یونین کونسل ہم نے جیتی تھی جو کبھی انہوں نے ہاری نہیں تھی. تو جو اس یونین کونسل میں جتوانے تھا والا تھا اس کو قتل کیا گیا, اس کی لاش کو گھسیٹا گیا. بہت طاقتور اور فرعون بن گئے ہوئے تھے یہ لوگ. میرے خیال میں اگر آپ تھوڑا سا بھی غور و فکر کریں گے تو ان کی نسبت ان کا وجود کم نقصان دہ ہے, اور میرے خیال میں یہی چیز ہمیں مجبور کرتی ہے یا دعوت دیتی ہے کہ ہم اس طرف جائیں اس طرف نہ جائیں. عقلی قاعدہ بھی ہے, دو نقصان دہ راستوں میں سے کم نقصان دہ راستہ اپنانا عقلی ہے یا نہیں ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغا صاحب, میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے اس طرح فرمایا مسلم پاکستان قائد اعظم کا پاکستان تھا, لیکن اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں ہمیں مختلف نریٹوس ملتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے کبھی بھی ایک مسلم پاکستان کی بات نہیں کی, انہوں نے ایک سیکولر پاکستان کی یا پروگریسو پاکستان کی یا لبرل پاکستان کی بات کی. اس کے حوالے سے بہت سارے کنفیوژن ہے, اسپیشلی جو ینگ جنریشن ہے, کیونکہ مختلف جب گورنمنٹس آتی ہیں ان کا اپنا ایک نریٹو ہوتا ہے. کوئی جو اگر وہ مذہبی انکلائن ہے اس طرف تو وہ اس طرح بات کرتی ہے مسلم پاکستان کی بات کرتی ہے, اگر کوئی لبرل ہے تو وہ پھر وہ پروگریسو کی بات کرتی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں دو قومی نظریہ کیا تھا, یہاں دو قومیں آباد ہیں, مسلم اور غیر مسلم. مسلمانوں کو الگ ریاست چاہیے, مسلم ریاست چاہیے, مسلمانوں کے لیے ریاست چاہیے جہاں وہ مذہبی آزادی کے ساتھ اپنے مقدرات کے خود مالک ہوں, اپنے فیصلے خود کریں اور زندگی گزاریں. قائد اعظم کی تقریر میں موجود ہے کہ ہم قرآن اور سنت سے استفادہ کریں گے آئین اور قانون بناتے وقت. یہ موجود ہے قائد اعظم کی تقاریر میں, میں نے خود پڑھی ہیں, گزشتہ دنوں سے پڑھتا آیا ہوں, میں نے لکھی بھی ہوں یہاں پر. دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ بعض اوقات ایک لفظ کے ڈفرینٹ میننگز ہوتے ہیں. میں نے پھر مثال دیتا ہوں, لیفٹ کا ایک معنی کیا ہے؟ بائیں. ایک معنی کیا ہے؟ چلا گیا, ہی لیفٹ. ویل کا ایک معنی کیا ہے؟ اچھا. ایک معنی کیا ہے؟ کنواں. لبرلزم اور لبرل کے بھی ایسے ہی میننگز ہیں. ایک بار آپ کہتے ہیں لبرل ہے یعنی اس میں ٹالرنس ہے, اس میں لچک ہے, اس میں برداشت ہے, یہ بڑا اچھا معنی ہے. ایک بار جب آپ کہتے ہیں یہ لبرل ہے یعنی یہ کہتا ہے کہ سیاست میں, معیشت میں, کسی جگہ بھی خدا کا تعلق نہیں ہے, دین کا تعلق نہیں ہے, حاکمیت اعلیٰ عوام کی اللہ کی نہیں ہے, عوام کی مرضی کے قوانین بنائے جائیں گے جس سے عوام خوش ہوں. حضرت عیسیٰ کے دین میں شراب پینا منع ہے لیکن عوام چاہتے ہیں کہ پینی ہے تو قانون بن جائے گا. حضرت عیسیٰ کے دین کے اندر قمار بازی اور جوا منع ہے, عوام چاہتے ہیں بنا دیا جائے گا. قائد اعظم ایسا پاکستان نہیں چاہتے تھے. حضرت عیسیٰ کے دین میں شہوت رانی اور شہوت پرستی منع ہے, عوام چاہتے ہم قانون بنا دیں گے. قائد اعظم ایسے لبرل نہیں تھے, وہ ایسی بات نہیں کرتے تھے کہ پاکستان میں ہر وہ قانون جو آج یورپ میں بن رہے ہیں, مردوں کی شادی کے قوانین بنے, پتہ نہیں کیا کچھ بن رہا ہے. یہ ہے لبرل ڈیموکریسی کا نتیجہ جس میں خدا نہیں ہے, جس میں دین نہیں ہے, جس میں عیسیٰ نہیں ہے, جس میں ان کا خدا نہیں ہے. قائد اعظم ایسے لبرل نہیں تھے, وہ قرآن کی بات کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ہمارا دستور 1300 سال پہلے اللہ کی طرف سے نازل ہو چکا ہے، ان کی تقریروں میں موجود ہے۔ اگر کوئی لبرل پاکستان سے بندہ یہ کہے کہ یورپ والا لبرلزم، قائد اعظم اس کے قائل نہیں تھے۔ اگر لبرل سے مراد یہ کہ ٹالرنس والا، رواداری والا، برداشت والا پاکستان، ہم بھی اس کے قائل ہیں، اسلام بھی اس کو کہتا ہے۔ تو لفظ لبرل لیفٹ کی طرح دو میننگز رکھتا ہے، ایک بار لبرل ہے یعنی عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے عوام پر کا قائل ہے، ایک بار لبرل ہے یعنی اللہ کی حکومت عوام کے منتخب صالح صادق امین نمائندوں کے ذریعے عوام کا قائل ہے، فرق ہو گیا دونوں میں۔ لہذا ہمارا نیریٹو اور قائد اعظم کا نیریٹو یہ ہے کہ وہ مسلم پاکستان چاہیے، مسلم پاکستان وہی ہوگا جس میں مسلم اسلامی ویلیوز اور اقدار کا خیال رکھا جائے گا، ورنہ ہندوؤں کے ساتھ رہ لیتے۔ ہندوؤں میں وہ بھی کانگریس بھی سیکولرزم کی بات کرتی تھی اور لبرلزم کی بات کرتی تھی، کانگریس آج بھی اپنے آپ کو سیکولر لبرل کہتی ہے اور مودی کے خلاف بولتی ہے کہ یہ سیکولرزم کا قاتل ہے، لبرلزم کا قاتل ہے۔ قائد اعظم کو نہرو کا سیکولرزم بھی قبول نہیں تھا، گاندھی کا بھی سیکولرزم قائد اعظم کو قبول نہیں تھا، قائد اعظم کو وہ لبرلزم قبول نہیں تھا، ویسے لبرل نہیں تھے جیسے گاندھی تھا یا جیسے نہرو تھے۔ قائد اعظم اپنے آپ کو لبرل کہتے تھے، یعنی ان میں لچے کا انتاف ہے، برداشت ہے، یہ ہے، وہ قرآن اور اسلام سے اپنے آپ کو الگ تھلگ نہیں سمجھتے تھے اور ان کی تقاریر میں یہ موجود ہے۔ وہ پاپائیت کے مخالف تھے، وہ تھیوکریسی کے مخالف تھے۔
ایک سوال ہے کہ ہمیں 2013 میرے خیال سے 2013 کے جب الیکشن ہوئے تھے تو ہمیں بلوچستان سے سیٹ ملی تھی، آغا رضا جو ہے وہ الیکٹ ہوئے تھے، اور اس دفعہ جو ہے ہمیں نئی سیٹ ملی، تو کیا ہمیں جو ہے ہم اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کر سکیں ان 5 سالوں میں؟ کیا مجلس وحدت مسلمین یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم اپنے کچھ ٹارگیٹس کو اچیو کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ اور ابھی بی بی میرے خیال سے 26 کے جو ہے ضمنی انتخابات بھی آ رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا تیاریاں ہیں؟ کیا اتنے چانسز ہیں کہ ہم سیٹ کو اویل کر سکیں؟ یعنی
میری بیٹی، ہم نے ہماری اچیومنٹس آپ دیکھ لیں، یہ پاکستان کو ایک انتہا پسند مسل کی پاکستان بنانا چاہتے تھے، ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، یہ ہمیں خوفزدہ کرنا چاہتے تھے، ڈرانا چاہتے تھے، ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، یہ شیعہ سنی تفریق پیدا کر کے ہمیں ایک دوسرے سے الگ تھلگ کرنا چاہتے تھے، ناکام ہو گئے۔ ہم نے شیعہ سنی یونٹی کے لیے کام کیا، یہ ناکام ہو گئے، یہ ہمیں سوسائٹی میں تکفیر کر کے منفور بنانا چاہتے تھے، خود منفور ہو گئے، یہ ہماری طاقت کو توڑنا چاہتے تھے، نہیں توڑ سکے، یہ میں ڈرا کے گھروں میں بٹھانا چاہتے تھے، نہیں بٹھا سکے، یہ میں پولیٹیکلی آئسولیٹ کرنا چاہتے تھے، نہیں کر سکے۔ ایک وقت تھا کہ ہماری آواز نہیں تھی، ہم قتل ہوتے تھے، ہماری آواز نہیں تھی، ہم محاصرے میں تھے، پاڑا چنار میں کوئی خبر نہیں تھی، آج الحمدللہ ہماری آواز میں طاقت ہے۔ یہ اچیومنٹس ہیں، البتہ کچھ اچیومنٹس کے لیے، اصول کے لیے، عوام کا سیاسی شعور، اجتماعی شعور بہت اہم ہے، لوگوں کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے تمام انبیاء آئے اللہ کے قانون کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے، قانون بھی اللہ کی طرف سے لے کے آئے، خود بھی اللہ کی طرف سے آئے۔ اگر عوام ساتھ نہ دے تو فرعون کی حکومت ہوگی، ابراہیم کی نہیں ہوگی، نمرود کی ہوگی، موسیٰ کی نہیں ہوگی۔ عوام کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم لوگ یہ کہ ہم تو نان پولیٹیکل ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو جو لوگ سیاسی طاقت کھو بیٹھتے ہیں وہ اپنا بہت کچھ کھو بیٹھتے ہیں۔ پھر ہم پاکستان کے اندر سیکٹیرین سوچ کے حامل نہیں ہیں، ایک سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن سیکٹیرین نہیں ہیں۔ یہ بہت حساس نقطہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی وہی کام کریں جو دشمن چاہتا ہے، کہ پاکستان کے اندر مسلکوں کی دیواریں اتنی کھڑی کر دیں کہ پاکستان کی سوسائٹی تقسیم ہو جائے۔ شیعہ سنی یونٹی، اکٹھے رہنا، مل کے کام کرنا، مظلوموں کو یونائٹ کرنا، یہ وہ کام ہے بڑے بڑے، بالخصوص سیاسی جدوجہد اور سیاسی نتائج جو جن کو آپ کہتے ہیں کہ کامیاب ہونا، اس کے لیے عوام کا بیدار ہونا، ساتھ دینا بہت ضروری ہے۔ اگر عوام ساتھ دیں گے، بیدار ہوں کریں گے، تو ہماری آواز قائد اعظم کے پاکستان کے لیے ہوگی، مسلم پاکستان کے لیے ہوگی، سب کے لیے ہوگی، قانون کی حکمرانی کے لیے ہوگی، اور اس ملک کو فائدہ ہوگا، ہماری طاقت پاکستان کی طاقت ہوگی، اہل سنت کی طاقت ہوگی، اقلیتوں کی طاقت ہوگی اور مظلوموں کی طاقت ہوگی۔ اس کے لیے عوام کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے، اور آپ دعا کریں انشاءاللہ ان الیکشن میں جو کوئٹہ میں بھی ہو رہے ہیں، امید ہے کہ آغا صاحب اگر جو ووٹ بیلٹ باکس میں جائے وہی باہر نکلے تو یقیناً ان کی جیت قطعی ہے۔
آغا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کا جو نعرہ لگایا مسلم پاکستان کا علامہ اپنا قائد اعظم نے، تو اس وقت انڈیا کے اندر بھی تو بہت مسلمان جید علماء موجود تھے، وہ اس بات کو کیا نہیں سمجھ پائے گے جو وہ بٹ مائگریٹ کرتے ہیں؟
ہاں سر، وہ تو اب ممکن ہے نہ سمجھ پائے ہوں آپ، میں نے اسی لیے کہا کہ اس کو ایک پہلا وہ سمجھیں، اس میں مطالعات کریں۔ بعض جگہوں پر قائد اعظم سے بہت سے لوگوں نے اختلاف کیا ہے، انہیں کافر اعظم بھی کہا ہے، پاکستان بنانے کی مخالفت بھی کی ہے، مولانا ابوالکلام آزاد جیسے لوگ اور اس طرح کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے، ایک پورا مکتب تھا جو مخالفت کر رہا تھا یا اس کی غالب اکثریت مخالفت کر رہی تھی۔ تو میرے خیال میں یہاں تک کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ایک سیکولر ہندوستان کے اندر ہم مسلم ہندو عیسائی ہم سارے اکٹھے رہ سکتے ہیں اور یہ اسلام کے عین مطابق ہے، الگ پاکستان بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قائد اعظم ارشاد فرماتے ہیں، ایک روپے والے محمد والے محمد پر، برطانیہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بھیڑیوں کے حوالے کرنا چاہتا ہے، اس میں شبہ نہیں کہ برطانیہ سے وہی بازی لے جا سکتا ہے جس میں قوت ہو۔ مسلمانوں کو درپیش تھریٹ سے وہ واقف تھے، خطرات سے واقف تھے، جانتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا، اور یہ نادان نہیں سمجھتے۔ اور قائد اعظم نے علامہ اقبال کے یا ان سے پہلے جس نے، بعض لوگ کہتے ہیں سر سید احمد خان کے دور میں ہی دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی گئی تھی، بلاخر اس دو قومی نظریے کو کہ ہم دو قومیں ہیں، ایک مسلمان قوم ہے اسلام کی بنیاد پر، ایک ہندو قوم ہے ہندوازم کی بنیاد کے پر، ہم دو قومیں ہیں، ہمیں دو ریاستیں چاہیے، دو ملک چاہیے ہمیں، ہم نے الگ ملک لینا ہے۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
آغا صاحب سوال یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے سعودی عرب ڈومینیشن کے حوالے سے جو کچھ ریسنٹ میں اقدامات اٹھائے ہیں اس پہ ذرا کچھ روشنی ڈالیں، کچھ ابہامات ہیں جو ہمارے ذہن میں کہ ہمارا اس پہ کیا سٹانس ہونا چاہیے تھا کیونکہ ہم نے ان کو سپورٹ کیا تھا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے ہمیں اب کتنا اور پریشر ڈالنے کی ضرورت ہے، جبکہ ہم نے ظاہر ہے اس حکومت کا ساتھ دیا، ہماری وجہ سے ان کو کافی ووٹس پڑے اور ہماری سیٹ بھی موجود ہے، تو ہم جواب دہ ہونے چاہیے اس حوالے سے بھی۔
پہلی بات یہ ہے کہ مسنگ پرسن جو ہوتے ہیں وہ سیاسی حکومتوں کے پاس نہیں ہوتے، ٹھیک ہے،
صحیح،
ان کو ایجنسیز نے اٹھایا ہے ان کے پاس ہیں،
تو مطلب
انہوں نے ڈیٹینشن سینٹر بنائے ہوئے ان کو وہاں جا کے رکھتے ہیں۔ ہمارے بہت سے لوگ آ گئے ہیں 35-40 کے قریب رہتے ہیں، امید ہے وہ بھی آ جائیں گے، لہذا ابھی ہماری اس حوالے سے انسانی حقوق کی جو منسٹر ہے اس سے بات ہوئی ہے، وہ باقاعدہ ایک قانون بنا رہے ہیں، اور میرے خیال میں ابھی جب یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز بن گئی، یہ مسئلہ تھا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی نہیں بن رہی تھی، اب وہ بن گئی ہیں، حکومت نے ان کو کہہ دیا کہ کابینہ نے کیا بنوائیں قانون، اسٹینڈنگ کمیٹی میں جائے گا، وہاں سے قانونی بل کی شکل میں پارلیمنٹ میں جائے گا اور منظور ہو جائے گا، اور پارلیمنٹ کے اندر سینٹ کے اندر بھی انوائرمنٹ موجود ہے، جو قانون مسنگ پرسن کے حوالے سے بن جائے گا، اور اس سے مجھے امید ہے کہ بہت زیادہ مسنگ پرسن کی فیملیز کو اور ان کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ ایک بات ہے۔ جہاں تک تعلق ہے سعودی عرب کا ان سے مدد لینے کا، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے اکنامیکل کرائسس میں ہے، مشکلات میں ہے، اس کا بہت زیادہ یعنی بحرانی کیفیت تھی ان کے پاس، ان کو بیل آؤٹ چاہیے تھے، پیسے چاہیے تھے، اب جہاں سے ملیں گے وہاں سے لیں گے۔ سعودی عرب بھی پھنسا ہوا تھا، مشکلات کا شکار تھا، یمن کے حوالے سے مشکلات کا شکار تھا، پھر خاشقجی کے مسئلے میں بہت انڈر پریشر تھا، آئسولیٹ تھا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جب یہ پہلی بار ان کو لے جایا گیا وہاں پر سعودی عرب، تو واپس آئے تو انہوں نے کہا جی انہوں نے ایسی شرائط رکھی ہیں جو ہم پوری نہیں کر سکتے، اور مایوس تھے۔ بعد میں جب خاشقجی کا مسئلہ پیدا ہوا تو ان کے یہاں کانفرنس تھی، کوئی وہاں جانے کو تیار نہیں تھا، ان کی آئسولیشن تھی، ان کی بھی ضرورت تھی، ان کی بھی ضرورت تھی، انہوں نے ان کو بلایا، ان کو پیسے دیے اور امارات نے دیے، ان کو بیل آؤٹ مل گیا۔ اس وقت آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سعودی عرب اور امارات انتہائی کمزور ہیں، یمن میں شکست کی وجہ سے اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ سیریا سے امریکہ نے کام جا رہے ہیں, یمن میں کوئی شکست ہوگی, سیکورٹی کونسل نے وہاں جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے, یہ شکست کھا گئے وہاں پر. وہاں جو بھی حکومت بننی ہے وہ اینٹی سعودیہ بننی ہے. یمن میں فقط سعودیہ نے شکست نہیں کھائی ہے, امارات نے بھی شکست کھائی ہے, اور اس کے آفٹر شاک سے شکست گئے. ان کو ضرورت ہے اس وقت پاکستان کی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا میں سیریا سے واپس جا رہا ہوں, یہ پریشان ہے, کہاں جائیں گے ہم لوگ, ان کو ایک پناہ گاہ چاہیے, اور وہ اپنا پاکستان کو پناہ گاہ مان رہے ہیں, اور پاکستان کو پیسے چاہیے. اگر واقعا بلند مورل گراؤنڈز ہوتی اور ان کے اوپر باور ایمان ہوتا اور عوام بھی باشعور آگاہ ہوتے تو شاید اس طرف نہ جانا پڑتا. بہرحال ہم نے اپنے جو ہمارے کنسرنز ہیں, ہم نے عمران خان صاحب کو لیٹر بھی لکھا, اور اس کے علاوہ ان کی جو پارٹی کے وزیر ہیں ان سے بھی ہم ملے, ان تک اپنے کنسرن پہنچائے کہ بھئی اگر ایک دفعہ عمران خان صاحب وہاں گئے تھے دوبارہ کیوں لے کے, کیونکہ وزیر چلا جاتا, ان کو اگر آپ وہاں بار بار لے کے جائیں گے ان کی ہیبت ان کا روب ختم ہو جائے گا اور پاکستان میں دہشت گردی شروع ہو جائے گی, کیونکہ سعودی عرب اور امارات امریکہ کی ڈسٹرکٹیو فورسز ہیں, ڈسٹرکشن پیدا کرنے والی تخریبی قوتیں ہیں مسلم ورلڈ کے اندر, یہ جہاں کہ انہوں نے بربادی پھیلائی ہے. ہم اپنے کنسرن شو کرتے رہتے ہیں, امید ہے کہ موجودہ حکومت ان چیزوں پر توجہ دے گی اور اپنے آپ کو, اپنی سوورنٹی کو, اپنے کیا اسے کہتے ہیں کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کا خیال رکھے گی اور اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہتر سے بہتر تعلقات قائم کرے گی, اور پاکستان کے جو جینون نیچرل آئی ہیں وہ چائنا ہے, رشیا ہے, ترکی ہے, ایران ہے, عراق ہے, اور یہ ممالک ہیں. اور امید ہے کہ جو ریجنل ڈیولپمنٹس ہیں اس علاقے کے اندر, جو تبدیلیاں اور تحولات آ رہے ہیں اسٹریٹجیکلی, جیو پولیٹیکلی اور مختلف حوالوں سے, پاکستان کو ادھر ہی لے کے جا رہے ہیں. اور پاکستان کے وزیر خارجہ کا دورہ, کل افغانستان تھے, پرسوں کل ایران تھے, ابھی چائنا گئے ہیں, پھر رشیا گئے ہیں, انہیں ریجنل ڈیولپمنٹس کے مد نظر رکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے. السلام علیکم. ہمارے بھی اس میں تحفظات ہیں, میری بیٹی جو آپ کے تحفظات ہیں وہ ہم بھی ان کو ریکگنائز کرتے ہیں, اور ہم یہ باتیں ان سے کرتے ہیں, کہتے ہیں ان کو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آقا صاحب, میرا سوال ہے کہ دو قومی نظریہ اہل بیت کی نظر سے کیا ہے, یعنی اہل بیت علیہ السلام کی نظر سے اگر دو قومی نظریہ کو دیکھا جائے تو کیا ہے؟ کیونکہ اگر فار ایگزامپل آج انڈیا پاکستان ایک ہوتا, بر صغیر ہوتا, تو کیا مشکلات ہوتی جو قائد اعظم کی نظریات میں تھے؟ میں قائد اعظم کے اگینسٹ میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں اپنی ایک سوچ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں.
میں اس وقت کے پاکستان کے بر صغیر کے شیعہ کابر آگے آگے تھے, علماء بھی تھے, غیر علماء بھی تھے, پیسے بھی لگا رہے تھے, اور قائد اعظم کا جملہ ہے کہ میں نے پہلے کہا کہ جب علامہ اقبال تو پہلے سے ہی کہہ رہے تھے, دو قومی نظریے کی بات کر رہے تھے, لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا, میں نے قرآن کی آیت پڑھی آپ کے سامنے. تو اہل بیت کا نظریہ قرآن سے الگ تھلگ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اپنے اوپر کفار اور مشرکین کو سیاسی, سماجی, معاشی, حقوقی, عسکری, تعلیم و تربیت کے حوالے سے غالب نہیں ہونے دینا, کاؤنٹر کرنا ہے, اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجیز بنانی ہے, یہ ڈاکٹرائن ہے.
دیکھیں اگر
قائد اعظم کی یہ ڈاکٹرائن جو تھی, دیکھیں اب پاکستان بن گیا ہے, اب ہم اس پاکستان میں ہیں جو قائد اعظم کا پاکستان تھا, ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہمیں اسی کے حوالے سے بات کرنی چاہیے اور اسی کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے. اب ہم یہاں آ گئے ہوئے ہیں, پاکستان بن گیا ہوا ہے. یہ ان لوگوں کی باتیں, جی یہ ہوتا وہ ہوتا, ون تھرڈ ہوتے, فلاں ہوتا. قائد اعظم فرماتے ہیں برطانیہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بھیڑیوں کے حوالے کرنا چاہتا ہے, اور اس وقت برصغیر کے مسلمانوں کی اکثریت نے قائد اعظم کی بات کو مانا اور یقین کیا, چاہے اس میں علماء تھے, چاہے عوام تھے, چاہے خواص تھے, سب نے قائد اعظم کا ساتھ دیا اور پاکستان بنا. اگر ساتھ نہ دیتے پاکستان نہیں بن سکتا تھا.
کیونکہ سر آج اگر دیکھا جائے, میں خود میں باہر ہوتا ہوں, میں ہندو کے سامنے یا کوئی انڈین جو بھی نان مسلم ہوتا ہے اس کے سامنے نماز پڑھنے میں اتنا ہچکچاتا نہیں ہوں جتنا اپنے مسلم بھائی کے سامنے ہچکچاتا ہوں.
یہ تو آپ بات کر رہے کہ ہم سے چھین لیا گیا, یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے, یہ ضیاء الحق ملعون کا پاکستان ہے, یہ انتہا پسندوں کا پاکستان انہوں نے بنایا ہے. آج اس پاکستان کے اندر آپ کو مسجد بنانے میں مسئلہ ہے, آپ مسجد نہیں بنا سکتے, فوراً کورٹ میں جاتے ہیں, اسٹے لے کے آ جاتے ہیں آپ کے خلاف, یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے، ہم نے اسی پاکستان کو لے کے آنا ہے دوبارہ، وہی ہمارا پاکستان ہے۔ یہ انتہا پسند تکفیریوں، دہشت گردوں کا، ضیاء الحق کی سوچ کے ہمیں لوگوں کا پاکستان بنایا گیا ہے، اس حالت سے اپنے پاکستان کو نکالنا ہے۔
ماشاءاللہ، ہم آغا راجہ ناصر عباس جعفری کے تہ دل سے ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت صرف کیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آغا صاحب سے مستفید ہونے کا موقع ملے گا۔